مرفق، گیارہ سفر المظفر 1427 ہجری مطابق 10 مارچ 2006 عیسوی، تیسواں پارہ سورہ نازحات شریف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فأراه الآية فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماءها ومرعاها. والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى.
مأوى علی
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. فيما أنت من ذكراها. إلى ربك ربك موسى. إنما أنت منذر من يخشاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أعوذ بالله صدق الله العظيم.
اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. سورہ نازعات شریف مکی ہے, اس میں دو رکوع 46 آیت ہے, 46 آیت ہے, 197 کلمے, 197 ورڈ اور 753 حروف, 753 لیٹرز اس کے اندر ہے.
اس کا اور بھی نام ہے سورہ نازعات بھی, اس کے علاوہ اس کو سورہ طاہرہ بھی کہتے ہیں اور سورہ طامہ بھی کہتے ہیں. اس کو
مکی ہے یہ, اور اس پوری سورت کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے وہ قیامت ہے, بس اور کچھ نہیں. اور اس کے مضمون اور موضوع سے یہ بات چھل کر کے آ جاتی ہے کہ سورہ نبا شریف کے بعد ہی یہ سورت اتری ہے, کیونکہ سورہ نبا شریف میں بھی قیامت ہی کا پورا موضوع تھا اور قیامت ہی کو ایمفسائز کر رہی تھی سورت, لیکن دلائل کی روشنی ذرا سا مختلف تھی. اس میں دلائل کی روشنی کچھ الگ ہے. یہاں جو دلیلیں لی گئی ہیں وہ موت کی حقیقتوں کے بعد سے لے کر حشر میں اٹھائے جانے اور جنت و دوزخ کے فیصلے تک کی گفتگو بڑے ہی خوفناک لمحوں لے کی گئی ہے. والنازعات غرقا, نزع کے معنی ہوتے ہیں کھینچنے, ورغن کے معنی ہوتے ہیں ڈوبنے کے, والناشقات نشتا, نشتن کے معنی ہوتے ہیں کھولنے کے, والسابحات سبحا, سبحن کے معنی ہوتے ہیں تیرنے, جیسے فضا میں پرندہ اڑتا ہے. فالسابقات سبقا, سبقن کے معنی ہوتے ہیں آگے بڑھ جانے کے. فالمدبرات امرا, دبر یدبر تدبیر کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو فالو کرنا, کسی آرڈر کو امتثال یعنی بجا لانا. اسے پانچ چیزیں ہیں یہاں پہ. والنازعات غرقا ایک, والناشطات نشتا دو, والسابحات سبحا تین, فالسابقات سبقا چار, فالمدبرات امرا, یہ پانچ چیزیں ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے ان پانچوں کو بطور قسم یاد فرمایا ہے یہاں پہ. اسی لیے ترجمہ اس کا ہوگا والنازعات غرقا. امام اہل سنت نے ترجمہ فرمایا قسم ان کی کہ سختی سے جان کھینچے. والناشقات نشتا, اور قسم ان کی نرمی سے بند کھول, والسابحات سبحا، اور قسم ان کی آسانی سے تیر جائے، فالسابقات سبقا پھر قسم ان کی آگے بڑھ کر جلد پہنچے، فالمدبر ہذہ امرا قسم ان کی کے کام کی تدبیریں کریں۔ یہ پانچ قسم ہے، اللہ تبارک و تعالی جب کسی چیز کی قسم یاد فرماتا ہے تو قسم کے تعلق سے پوری گفتگو ہو چکی ہے، پھر بھی میں دوہرا دے رہا ہوں کہ قسم یا تو کسی چیز کی محبت کی انتہا کی بنیاد پر کھائی جاتی ہے یا پھر اس کی عظمت کی وجہ سے۔ جلال، عظمت، بزرگی، خوف، اس کی وجہ سے۔ تو اب والنازعات غرقا، قسم ان کی سختی سے جان کھینچیں، یا محبت تو مقصود نہیں ہے، معلوم یہ ہوا کہ کوئی بہت خوفناک سی چیز ہے، اسی بنیاد پر اس کو یہاں قسم کے ذریعہ یاد کیا جا رہا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ بڑی سختی کے ساتھ جان کو کھینچ لے۔ مفسرین میں، عمومی مفسرین اس پر گئے ہوئے ہیں کہ ان پانچوں میں فرشتہ مراد ہے۔ قسم ان کی، یعنی ان فرشتوں کی، کہ جو بڑی بے دردی کے ساتھ جان کو کھینچ لیتے ہیں۔ ناشتہ ناشتہ قسم ان کی کہ بڑی نرمی سے بند کو کھول دیتے ہیں، بند مطلب کلوز نہیں ہے، بند مطلب گرے جو ہوتی ہے اس کو کھول دینا۔ یہ دو الگ قسم کی قسم یاد فرمائی گئی ہے۔ پہلی میں حد سے زیادہ غضب ظاہر ہے، جلال، اور دوسری میں حد سے زیادہ محبت ظاہر ہے۔ آیت کا پیور خود بتا دے رہا ہے کہ دونوں دو مختلف گروہوں کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے۔ پہلی سے مراد کفار و مشرکین ہے اور دوسری سے مراد مومنین ہے۔ کہ جب مشرکین اور کفار مرتدین مبتدعین کی روح فرشتہ نکالتا ہے تو بڑی بے دردی کے ساتھ نکالتا ہے۔ جب موت کا وقت قریب آتا ہے، امام غزالی نے بیان فرمایا کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو عذاب اور رحمت کے دونوں فرشتے مردے کے ارد گرد گھیر لیتے ہیں۔ عذاب کے فرشتوں کی شکل و صورت اتنی خوفناک ہوتی ہے، اتنی خوفناک، اور اس کے ہاتھ میں جہنم کا ایسا بدبودار کپڑا ہوتا ہے کہ مردے کی روح کو کہتے ہیں نکل، تو چھپنے کی کوشش کرتے ہیں بدن کے اندر، تو فرشتہ بڑی بے دردی کے ساتھ کھینچتا ہے اس کو۔ اسی کو یہاں قرآن نے کہا کہ ورنہ آگے آ کے مرتا ہے، ڈوب کر کے کھینچتے ہیں بڑی بے دردی کے ساتھ۔ اور جب مومن کی روح نکلنے والی ہوتی ہے، خاص طور سے صالح مومن کی روح، تو رحمت کا فرشتہ اس کے پاس جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں سبز رنگ کا جنتی ایک کپڑا ہوتا ہے، اتنی عظیم تر خوشبو اس کی ہوتی ہے کہ مردے کے سامنے جاتا ہے، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ روح نکل آ، بلکہ اس خوشبو کا احساس کر کے روح بڑی تیزی کے ساتھ بے قراری میں نکل آتی ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان والی جان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف راضی برضا ہو کر کے خوش خوش لوٹ جا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور اللہ کی، اللہ فرماتا ہے کہ میرے نیکوکار، صالحین، صدیقین، شہداء، اچھے بندوں کے جماعت گروپ میں شامل ہو کر کے جا جنت میں چلی جائے۔ تو بندگان مومن کی روح، ایک حدیث پاک کا مفہوم بیان فرمایا گیا ہے۔ سب سے پہلے ایک دعا ہے، جملہ کوئی دعا کو جملہ کروں تو بے تحاشا آدمی کہہ دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری جانکنی اور روح کی منزل کو آسان سے آسان کر دے۔ سید المحققین حضرت سید اشرف الدین احیاء منیر رضی اللہ عنہ مکتوبات کے اندر فرماتے ہیں، مکتوبات سبھی کے اندر فرماتے ہیں، علامات کہ اگر مرنے والے کے چہرے پر سرخی کے آثار ہوں تو جان لو کہ حالت اچھی نہیں ہے اس کی، اللہ بچائے اسے۔ اور اگر مرنے والے کی پیشانی پر پسینے کا اثرات ہو، پیشانی پر پسینے کی بوندیں بھری ہوئی ہوں، تو سمجھ لیجیے کہ خاتمہ بھی خیر ہو گیا ہے. اللہ تعالی ہمیں دوسری والی منزل عطا فرمائے. تو اب دونوں کی کیفیت بیان فرما لیجیے. علامہ قرطبی کہتے ہیں الملائکۃ اللتی تنزع ارواح الکفار، النازعات سے مراد وہ فرشتے جو کافروں کی روحیں فیضہ کرتے ہیں. قال ابن مسعود يريد ان انفس الكفار ينزعها ملك الموت من استعدهم من تحت كل شارك ومن تحت الاظافير ووصول القدمين نزعها كالسفود ينزعه من الصوف الرطب. الله اكبر. سيدنا ابن مسعود فرماتے ہیں کہ فرشتہ کافر کے بدن سے روح کیسے نکالتا ہے، کہ ہر بال کے نیچے سے روح کو کھینچتا ہے، ناخون سے روح کو کھینچتا ہے، قدم کی ایڑیوں سے روح کو کھینچتا ہے. کیسے؟ جیسے کچا اون نکالا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اور صالحات طرح ایک اور قول یہاں پہ نقل کیا گیا ہے، لیکن مفسرین کا زیادہ تر طبقہ اسی پر ہے کہ یہاں پہ جتنی بھی قسمیں یاد فرمائی گئی ان فرشتوں کے لحاظ یاد فرمائی گئی. وسطیات سبھا اور آسانی سے پیر ہیں. بیان فرمایا گیا کہ جب کافر کی روح نکالی جاتی ہے، فاسق و فاجر کی روح نکالی جاتی ہے، مرتد اور منافق کی روح نکالی جاتی ہے، فرشتہ جب لے کر کے بڑھتا ہے تو آسمان بول کے فرشتے پوچھتے ہیں جو دروازے پر مقرر ہیں، کس کی روح ہے یہ؟ فلاں کی روح ہے، اللہ اس کے ساتھ بھلائی نہ کرے. اور فرشتے بڑی تکلیف محسوس کرتے ہیں اس کی وجہ سے. فرشتہ لے کر کے بڑی بے دردی کے ساتھ بڑھتا رہتا ہے اور پھر بقول جہنم میں پھینک دیتا ہے. اور جب بندے مومن کی روح لے کر کے فرشتہ چلتا ہے، جب آسمان پر پہنچتا ہے، فرشتہ پوچھتا ہے کس کی روح؟ فلاں بندے کی. تو بڑی مسرتوں سے دروازہ کھولتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تو تیرا انتظار نہیں کر رہے. پھر بڑے احترام، عقیدت، محبت، اپنائیت اونچ کے ساتھ وہ فرشتہ آگے سے بڑھاتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے، حتیٰ کہ جنت کے دروازے پر پہنچتا ہے. اور جی کو قرآن نے کہا ہے کہ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اب جنت میں داخل ہو جاؤ، سلامتی کے ساتھ تمہیں ہمیشہ اسی میں رہنا ہے. ایمان بڑی عظیم دولت ہے. ہم دعائیں تو مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں بلینر کر دے، لیکن یہ سب تقواس کی دعائیں ہیں. صرف ایک دعا مانگا کیجیے، بس صرف ایک دعا کہ اللہ ایمان پر موت نصیب فرما دے اور ہم سے راضی ہو جاتا ہے، اور کوئی دوسری دعا نہیں. اگر وہ راضی ہو جائے تو ہر مشکل آسان، ایمان پر خاتمہ ہو جائے تو اللہ کی کرم کے کرم سے امید قوی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل احسان سے گناہوں کو مٹا دے گا. لیکن اگر ایمان ہی پر خاتمہ نہیں ہوا تو پھر کیا ہے؟ کیا رہ گیا اس کے بعد سے؟ اس زندگی کے تو یعنی غیر متناہی نہ ختم ہونے والے اوقات کب تک آدمی جھیلے گا؟ تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، جہنم کی لپٹیں چہروں پر جھلسا دیا جائیں گے. یہ صورت ہے. فالسابقات سبقا، پھر آگے بڑھ کر جلد پہنچیں. جب نیک بندے کی روح کو لے کر کے چلتے ہیں جو فرشتے اس پر معمور ہیں، تو بڑی تیزی کے ساتھ فرشتہ آگے بڑھتا ہے، تاکہ بشارتیں دیتا ہوا آگے جائے. فلا تحجزار بندے مومن کی روح ہے, اللہ سے کرنے والے بندے کی روح ہے, اللہ سے خشیت رکھنے والے بندے کی روح ہے, اپنے نبی سے والہانہ وابستگی اور محبت رکھنے والے بندے کی روح ہے. بڑھتا رہتا ہے اور وہاں خیر مقدمی کے جلوس کے لوگ کھڑے ہو کر کے اس کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھل مدبراتی اماں, پھر کام کی تدبیریں کریں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام جس کے سپرد کر دیا ہے پھر اس کے اعتبار سے وہ فرشتے کام کرتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے فرشتوں کو, وہ فرشتے اسی کے اعتبار سے کام کرتے ہیں. قال عبد الرحمن بن سعدات تدبیر امر الدنیا الارض, جبریل و میکائیل و ملک الموت اسمه عزرائیل و اسرافیل, فاما جبریل فملقل بالرياح والجنود و اما میکائیل فملقل بالقطر والجبال و اما ملک الموت فملقل بقبض الانفس في البر والبحر و اما اسرافیل فهو ينزل بالامر عليهم و ليس من الملائكة افضل من اسرافیل و بينه و بين العرش مسیرة 500 عام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی تدابیر چار فرشتوں کے سپرد فرمائی ہیں, یعنی یہ سرداران ہیں فرشتوں کے, ان کی بات ہوا ہے. تو فرمایا کہ جبریل, میکائیل اور ملک الموت جن کو عزرائیل کہا جاتا ہے, اور اسرافیل علیہ السلام, تو جبریل علیہ السلام کے ذمہ جو کام ہو کیا ہے کہ وہ فرشتوں کے لشکر کو لے کر کے چلتے ہیں اور ہوا کا انتظام انہیں کے ہاتھ میں ہے, اور حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمہ جو کام ہے وہ بارش برساتے ہیں اور زمین سے سبزوں کے اگانے کا کام ان کے ذمہ ہے, اور حضرت ملک الموت کے ذمہ خشکی اور تری میں جتنی بھی جانیں ہیں ان کے قبض کرنے کا کام ہے, اور حضرت اضافی علیہ السلام کا کام یہ ہے کہ ینظر بالامر علیہم, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ان کے اوپر اترتا ہے اور وہ اس امر کی پیروی کیا کرتے ہیں. یا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اس امر کا انتظار کر رہے ہیں, جیسے حدیث پاک میں آیا ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سور پیدا فرمایا اور حضرت اضافی علیہ السلام کو دے دیا, اضافی علیہ السلام اپنے منہ میں سور لگا کر کے ایک قدم آگے ایک پیچھے اور عرش کی طرف نگاہ اٹھا کر کے بس کھڑے ہیں, کب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اترے, مجھے حکم ہو اور وہ اسے پھونک مار دوں گا. یا تو مراد اس سے یہ, اللہ والا کہا گیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دو نفخے ہیں, نفخ معنی پھونک مارنا ہوتا ہے. بھائی آپ لوگ بانسری بجاتے تو پھونکتے کہ نہیں پھونکتے, ایک پھونک پہلی ہوگی اور دوسری پھونک دوسری ہوگی. یوم ترجف الراجفہ تتبعها الراجفہ, جس دن تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی, یہ دو کیفیتیں بیان فرمائی. مفسرین نے اس سلسلے میں بڑی واضح طریقے پر تفصیل جان فرما دی ہے کہ ترجفوں سے مراد, یعنی اس کا فائل کون ہے, سبجیکٹ کون ہے, اس سے مراد زمین ہے, کہ اتنی گفتگو کے بعد قسم, اور قسم کے بعد پھر جو راجہ قسم ہوتا ہے. میں اس کی مثال دے کر سمجھاؤں, قسم خدا کی, یہ قسم ہو گئی نا, اس قسم کے بعد پھر کیا ہے, کیا بات پوری ہوگی, بات ابھی پوری نہیں ہوئی. کیا قسم خدا کی, میں تہجد پڑھوں گا, یہ اس کا جواب ہوگا. تو یہ پانچ قسم تھی, پانچ قسم کے بعد یہاں سے اب جواب قسم بن رہا ہے. یوم ترجف الراجفہ تتبعها الراجفہ, وہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پہ قسم کے بعد قسم کا جو جواب ہوتا ہے وہ ذکر نہیں ہے. لَتُبْعَثُنَّ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةَ تَتْبَعُهَا الرَّاجِفَةَ, یہ پوری عبارت ہے. قسم ہے اس ذات, قسم ہے ان کی کہ سختی سے جان کھینچیں, قسم ہے ان کی نرمی سے بند کھولیں, قسم ان کی آسانی سے پیر ہیں, قسم ان کی آگے بڑھ کر جلد پہنچیں, قسم ان کی کام کی تدبیر کریں. لَتُبْعَثُنَّ, تم ضرور ضرور اٹھائے جاؤ گے. یہ جواب تو ضرور ضرور اٹھائے جاؤ گے. کب؟ یوم تبلغ الراج تک, جس دن کانپنے والی کانپے گی, تھرتھرانے والی تھرتھرائے گی. تب تو وہ ہر راج تک, اس کے بعد پھر ایک دوسری آنے والی آئے گی. رابطہ ربیف, ربیف کہتے ہیں گھوڑ سواری کرنے والے شخص کے لیے, کہ گھوڑے پر جو سوار ہو یا کسی سواری پر جو سوار ہو تو جو آگے بیٹھتا ہے اس کو مقدم بولتے ہیں, جو پیچھے بیٹھتا ہے اس کو ربیف بولتے ہیں. تو اب ایک مرتبہ ایک تھرتھرانے والی آئے گی, پھر اس کے بعد دوبارہ اور تھرتھرانے والی آئے گی. کیا ہے؟ فرمایا گیا ہے وہ رباب و حسن و قتادہ فرمایا کہ اس سے مراد وہ دو نفخے ہیں, جو پہلا نفخہ اور دوسرا نفخہ, پہلی پھونک دوسری پھونک. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا, جس دن پہلا سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز اڑنے لگے گی, پھٹ جائے گی. یوم ینفخ فی الصور فصعق من فی السماوات والارض, دوسری جگہ فرمایا گیا جس دن سور پھونک, پہلا سور پھونکا جائے گا, فصعق, صعق معنی ہوتا ہے پھٹ جانا, ہر چیز پھٹ جائے گی. فصعق من فی السماوات والارض, زمین اور آسمان میں جو کچھ سب پھٹ جائے گا, ختم ہو جائے گا. یہ پہلا حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہلی, یہ حضرت ابن عباس اور حضرت حسن و قتادہ کا قول ہے کہ جب پہلا نفخہ پھونکا جائے گا تو ہر چیز مر جائے گی, ختم ہو جائے گی اللہ کے حکم سے. اور جب دوسری مرتبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اس سور میں پھونک ماریں گے تو ہر چیز اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے گی. اور حضور نے فرمایا بھائی ہم آتا ہوں نتانا, ان دونوں کے بیچ میں 40 سال کا فاصلہ ہے, پہلا نفخہ اور دوسرا نفخہ دونوں کے درمیان میں. نفخن معنی ہوتا ہے بلو کرنا, پھونک دینا, 40 سال کا فاصلہ. میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ جب یوم الحشر کی بات ہوتی ہے تو اس سے مراد دنیاوی سال نہیں ہوتا ہے, اخروی سال ہوتا ہے. اور دنیا کی ہر چیز, آخرت کی ہر چیز دنیا کی ہر چیز سے الگ ہے, ہر چیز الگ ہے. یہ صورتحال تو کیا ہوگا اس کے بعد؟ پھر قلوب یومئذ واجفة ابصارها خاشعة, کتنے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے, آپ اوپر نہ اٹھا سکیں گے. سورہ 17 پارہ میں ہے سورہ انبیاء شریف, تم دیکھو گے اس دن دودھ پلانے والی اپنے بچے سے بیگانہ ہو جائے گی, اور حمل والی اپنے حمل کو جن دے گی خوف سے. تم دیکھو کہ لوگوں کو جیسے نشے میں ہو, حالانکہ نشے میں نہیں ہوں گے, بھٹک رہے ہوں گے, گر رہے ہوں گے, پڑ رہے ہوں گے, اٹھ رہے ہوں گے, بھاگ رہے ہوں گے, نشے میں نہیں ہوں گے. کیوں؟ ولیکن عذاب اللہ شدید, بات درست یہ ہے کہ اللہ کے سخت عذاب نے آج دماغ معروف کر دیا ہے اور سان خطا کر دیا ہے. جائے گا کہاں؟ اسی کو قرآن یہاں کہہ رہا کہ قلوب یومئذ واجفة, کتنے دن اس دن, کتنے دن اس دن دھڑکتے ہوں گے. اب کیا ہے؟ اب تو اس کے بعد کوئی اور بھی نہیں ہے بھائی, دنیا میں جو کچھ کر چکے تھے نگاہوں کے سامنے موجود ہے. اور اب سوال ہوا خاشی ہے, آنکھیں اوپر نہ اٹھ سکیں گی, اٹھیں گی کیسی؟ انبیاء و مرسلین کے علاوہ دنیا میں اور کوئی, یا اللہ جسے بچا لے, اور کوئی ایسا ہے جس کے دامن پر گناہوں کی کوئی چھینٹ نہ ہو؟ اللہ جسے بچا لے, جیسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. انبیاء تو معصوم ہیں, دیکھو انبیاء و مرسلین تو معصوم ہیں, الحمدللہ ثم اہل سنت جماعت کا عقیدہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ انبیاء و مرسلین معصوم من الخطا ہیں, ان سے خطا ہوتی ہے. لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی غیر انبیاء ہیں کوئی بھی ہو وہ معصوم من الخطا نہیں. کون ایسا جس کے دامن پر کوئی گناہوں کی کوئی چھینک نہ ہو؟ ایران کا بڑا قدیم فارسی شاعر عمر خیام, بدنام کر دیا بیچارے کو لوگوں نے, بڑا بزرگ آدمی تھا یار, بڑا خدا رسیدہ شخص تھا, بڑا عظیم سائنس تھا. لکھتا ہے آ کس کے گناہ نہ کر چون زیر نگو. نہیں دیکھیں پہلے الفاظ دماغ سے نکل گیا. اچھا چلے تین مشاع سن لیجیے. آکس سے گنہ نہ کر چون زیست بگو, نہ کردہ گناہ در جہاں کیست بگو. آکس کے گنہ نہ کر چون زیست بگو, من بد کنم بتو بدے بکافات دہی پتھر میانے منو تو چیز بگو. بڑا دردناک شیر کہا ہے. اے میرے رب دنیا میں بغیر گناہ کیے کون شخص زندہ رہا؟ بغیر گناہ کو زندہ رہ گیا یہ کیسے ممکن ہے؟ اے میرے اللہ میں اگر گناہ کروں اور تو اس گناہ کا بدلہ دے. توجہ کیجیے گا, خدا قسم بڑا دلچسپ شعر کہا ہے. میں گناہ کروں اور تو گناہ کا بدلہ دے تو میرے درمیان تیرے درمیان فرق کیا رہ گیا؟ یہ تو ہماری سرشت ہماری خصلت ہے کہ انسان جب کسی انسان کے مقابل میں ہوتا ہے تو اپنے بدلے کے لیے ترپے ہو جاتا ہے, بدلہ چاہتا ہے. کسی نے اگر کسی کے خلاف کوئی آواز اٹھائی ہے تو اس کا نفس بھڑک جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے مقابل میں وہی عمل کروں جو کر چکا میرے خلاف. تو رب کریم یہ تو ہماری سرشت ہے, تو تو رحمہ, تو تو حق ہے, تو کریم ہے, تو ستار ہے, تو غفار ہے. میرے کریم میرے خدا بخش دے مجھے, میرے کریم میرے خدا بخش دے مجھے. تو عفو رحیم ہے, انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تو میرے مولا تیری اس رحمت کاملہ کا واسطہ جو صرف تیری ذات پاک کے لیے ہے بندے کا حساب ڈلے گا. کون ہے وہ جو رب کریم کے حضور اپنی نگاہ اٹھا کر کے کھڑا ہو سکے؟ ناممکن ہے, ناممکن ہے. شیخ صادق رحمۃ اللہ نے کیا کیا پیاری بات کہی ہے. گر بمحشر خطاب قہر کند انبیاء رات جائے مال جاتا ہے. رب کریم اگر قیامت کے دن قہر و غضب سے خطاب فرما دے تو انبیاء و مرسلین کو بھی معذرت کی جگہ باقی نہیں مل جائے گی. اللہ اکبر اللہ اکبر. مگر وہ ہے ارحم الراحم. اب اتنی بات کے بعد اصل جو گفتگو تھی اس کا ایک دم پوائنٹ پر گفتگو آ چکی ہے. یقولون ائنا لمردودون فی الحافرة ائذا کنا عظاما نخرة قالوا دن کا عدم کر رسم خاصرا. کیا ہم پھر الٹے پاؤں پلٹ جائیں گے؟ یہ کفار و مشرکین کی بولی ہے. کفار و مشرکین کہنے جا رہی موت کے بعد پھر اٹھائے جائیں گے. کیا ہم کو دوبارہ پھر اسی منزل پر کھڑا کیا جائے گا جو ہم زندگی میں تھے؟ ہاتھ پیر آنکھ ناک کان بدن زندگی جان روح سب کچھ اسی طرح سے ہوگی. اذا کنا عظاما ناخرة کیا ہم جب گلی سڑی ہڈیاں ہو جائیں گے؟ اور اس دن کا ادن کر اپنا خاطر ہے بولے یوں تو پلٹنا بڑا نقصان دہ ہے. یہ اس اعتبار سے نہیں کہا تھا انہوں نے کہ اس کو ایکسپٹ کر رہے تھے بلکہ اس لیے کہ مذاق بنا رہے تھے. یہ دیکھیے کہہ رہے ہیں موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں. یہ کہتے ہیں کہ سڑی گلی ہڈی ہو جائیں گی پھر بھی زندہ کی جائے. اس بار دیکھیے تو یار اگر اس بار بڑا نقصان ہوگا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ اللہ کے رسول اور اللہ کے کلام کا مذاق اڑا رہے ہیں, مبخرہ بنی کر رہے ہیں. کفار و مشرکین اللہ
قالوا تلك اذا كرة خاسرة
بولے یوں تو پلٹا تو بڑا نقصان دیتا بھی ہے, یہ بات کیسے بنے گی؟
حدیث پاک میں آیا ہوا اللہ کے رسول پہ کون نقل کیا گیا ہے, اللہ رسول نے نقل کیا ہے کہ ابی ان ابی بن کعب نے نقل سما کہا اذا ذهب ربع الليل قام ثم قال يا ايها الناس يا ايها الناس اذكروا الله جاءت الرابطه فتضوع الرابطه جاء الموت بما فيه. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے چوتھائی حصے میں بیدار ہو کر کے آپ لوگوں سے کہا کرتے ہیں لوگوں اب اٹھ جاؤ اللہ کو یاد کرو, اس لیے کہ جھجھوڑنے والی تھرتھرانے والی آ رہی ہے, اس کے بعد پھر رابطہ بھی آ رہی ہے. اور فرماتے تھے جا الموت المعافی, ان دونوں کی صورتوں میں تمہاری موت تمہارے سروں پر بدلا رہی ہے, اٹھ جاؤ اللہ کو یاد کرو. فین دبا ہی اصل جسم واحد ہے تو وہ نہیں مگر ایک دوسرے کی, یہ کیا ہے قیامت؟ کیا ایک ایسے جھڑکی تھی بڑے بڑے اوسان بڑے بڑے لوگوں کے اوسان خطا ہو گئے. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ جب وہ کھلے میدان میں آ پڑے ہوں گے, گھر سے نکلے قبر میں ڈالے گئے, قبر کی تاریخ کوتھری سے اب نکالے جائیں گے تو کہاں, ایک ایسا کھلا ہوا میدان کہ حد نگاہ بلکہ شرق سے غرب شمال سے جنوب تک نہ کوئی سایہ نہ کوئی مکان نہ کوئی چھپنے کی جگہ نہ کوئی آرام, بلکہ سورج سوانے پر اس کی تپش اور تمازت اور گرمی سے زمین جیسے تانبے میٹل کی بن گئی ہو, بدن آدمی ہر آدمی کا بدن ننگا, بدن پر ایک دھاگا بھی نہیں ہوگا, اور لوگ اپنے اپنے پسینوں میں کوئی گھٹنے تک کوئی ٹپنے تک کوئی کمر تک کوئی سونے سینے تک کوئی تھوڑی تک کوئی ڈبکی لگا رہا ہوگا, اس میں جگہ جیسے پاکی سے سے جائیے. اللہ تعالی ہمیں اس خوفناک گھڑی میں اپنا سائے رحمت عطا فرمائے. اللہم اظلنا تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک, اے اللہ اس قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کا سائے کرم عطا فرما جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا تیرے عرش کے علاوہ. یہ خوفناک گھڑی, قرآن مقدس کی ایک ایک آیت اگر آپ آدمی تلاوت کرے اور اس کی گہرائیوں میں اترے تو یقین کیجیے کہ راتوں کی نیند اڑ جائے گی. مگر وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارا ضمیر اتنا مردہ ہو چکا ہے کہ ہم حالات اور واقعات دیکھنے کے باوجود بھی نصیحت اور عبرت حاصل نہیں کر پا رہے ہیں مئی جون کی تپش گرمی کی جو ہوتی ہے وہ ہمارے ایمان کو مستحکم کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی برہان اور دلیل ہے, لیکن ہم کچھ بھی فائدہ حاصل کر پاتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. گرمی آئی چلی گئی ختم. یاد رکھیں کہ عذاب الہی صرف گرمی ہی کا نہیں ہے, عذاب الہی سردی کا بھی ہے. جس طرح سے جہنم کی گرمی بھی بے مثال ہے اسی طرح سے جہنم کی سردی بھی بے مثال ہے. یہاں تک بات مکمل ہو گئی ہے, ان سے کہہ دیا گیا کہ تم انکار کرتے ہو موت کے بعد اٹھائے جانے کا, اٹھنا ہے تم کو, مانو نہ. اب اس کے بعد ایک مثالی واقعہ پیش کیا جا رہا ہے, ایک کہانی سنائی جا رہی ہے, ایک حکایت سنائی جا رہی ہے, ایک واقعہ سنایا جا رہا ہے ان کو, اسی مثال کے ضمن میں ان کو پھر سمجھایا جا رہا ہے. اس لیے کہ طریقہ یہ ہے گفتگو کا کہ جب کسی چیز کو سمجھانا مقصود ہو, جب اس کے ایگزامپلس اور اسٹوریز کو سنا دی جائیں تو بعد دماغ میں فوج اتر آتی ہے. اب ایک مثالی واقعہ سنایا جا رہا ہے. واقعہ کیا ہے؟ فرعون کا. اے اہل مکہ, کیا تم لوگوں نے فرعون کا کوئی واقعہ نہیں سنا ہے کہ فرعون نے کیا کیا تھا؟ وہ تو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا, میں سب سے بڑا رب ہوں.
مگر بتاؤ کیا اس کے نشانات زمین پر باقی رہ گئے؟ کیا اس کی خدائی باقی رہ گئی؟ اس کے تعلق سے پہلے جتنا واقعہ ہے اس کو بیان کر دوں. حضرت کہا تو موسیٰ کیا تمہیں موسیٰ کی خبر آئی جب اسے اس کے رب نے پاک جنگل کو آنے میں دا فرمائی کہ فرعون کے پاس جا اس نے سب اٹھایا اسے کہہ کیا تجھے رغبت اس طرف ہے کہ پاکیزہ اور ستھرا ہو جائے اور تجھے تیرے رب کی طرف میں راہ بتاؤں کہ تم ڈرے. چنانچہ آیت الکبرا پھر موسیٰ نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی فکذب وعصا اس پر اس نے اسے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی. ثم ادبا یسعا پھر پیٹ پھیر لی اپنی کوشش میں لگا. فحشر فنادا تو لوگوں کو جمع کیا پھر پکارا. فقال انا ربکم العالا پھر بولا میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى تو اللہ نے اسے دنیا و آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى بے شک اس میں عبرت ہے اسے جو ڈرے. یہ پورا واقعہ سمجھ لیا گیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام مقام قوا میں تھے, طور ایک وادی کا نام, مقام قوا میں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان نبوت کا حکم دیا, سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وہی ارشاد ہوا کہ اب اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ. یہ واقعہ قرآن پاک میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے. جاؤ اس لیے کہ اس نے بڑی سرکشی کی ہے. سرکشی کیا کی ہے؟ غرور اور نخوت میں اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھا ہے. اس تعلق علامہ قرطبی نے ایک بڑی عجیب سی بات لکھی ہے. لکھتے ہیں کہ ویوبا ان ابلیس تطبع لفرعون فی صورت الانس بمثل فی الحمام فانکره فرعون فقال ابلیس ضیعت اما تعرفنی قال لا قال وکیف وانت خلقتنی الم تلقى الی ربه العلی. روایت کی جاتی ہے کہ ایک دن ابلیس آدمی کی صورت بنا کر کے غسل خانے میں اس کے فرعون کے غسل خانے میں گیا. ابلیس نے یہ اس کے فرعون نے اس کو دیکھا تو پسند نہیں کیا. تو ابلیس اس سے کہا رہے تیری بربادی ہو, مجھے پہچانتا نہیں یہ کہا نہیں کہا عجیب سی بات. وہ کہیں تھا وہاں کا خلق کریں تو مجھ کو نہیں پہچانا حالانکہ تم نے مجھ کو پیدا کیا ہے. شیطان نے اس کو دیکھے کیسا گڑ گڑایا ہے تو مجھے نہیں پہچانتا تم نے مجھ کو پیدا کیا ہے. حلف کر کہا نام رکھ مالا کیا تم یہ نہیں کہا تم انا ربکم العلا میں سب سے بڑا خدا ہوں. تم نے یہ نہیں کہا ہے اور پھر بھی مجھے نہیں پہچانتے. اسے سعدی نے اپنی کتاب العرائض میں لکھ دیا. تو اب گمرہی کا ایک جام پلا کر کے شیطان اب اس منحوس اس کے تعلق سے روایتوں میں آیا ہوا ہے کہ اتنا ہیلتھی تھا کہ 300 سال تک تو اس کو چھینک تک نہیں آئی تھی. اتنا ہیلتھی تھا. جانتے ہیں اللہ کی آزمائش دنیا میں بندے کے لیے بہت بڑی رحمت ہوتی ہے. یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم اکتا جاتے ہیں, نہیں اکتانا چاہتے. اگر اس کی آزمائش نہ ہو تو آدمی اللہ تبارک تعالیٰ کا انکار کر بیٹھے گا. جو اس کی آزمائش ہی ہے. شیخ صاحب الدین اپنی کتاب کتاب القریوبی کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص 40 سال سے اللہ تبارک تعالیٰ کا نام نہیں لے رہا تھا. فرشتوں نے اللہ کے جناب میں عرض کیا مولا 40 سال ہو گیا ہے اس نے تیرا نام تک نہیں لیا اور پھر بھی تو اس کو روزی دیے چلا جا رہا ہے. کیا کرم ہے خدا کی قسم. 40 سال سے تو اس کو ریلی دیا چلا جا رہا ہے, ہیلتھ دیا ہے پورا اس کا سب کچھ, اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے فرشتو دیکھنا چاہے تو اس کو, ایک فرشتے کا حکم دیا جاؤ اس کے دائنے ہاتھ کی خون دوڑنے والی رگ کو بند کر دے, جا کر فرشتہ آیا اسے دبا دیا خون بند کر لائی, اور سجدے کے گر کہتا ہے اللہ مجھے صحت دے دے, یا اللہ مجھے شفا دے دے, یا اللہ مجھے شفا دے دے. رب کریم نے فرمایا دیکھا دیکھا کیسا یاد کر رہا ہے, اسی لیے آزمائشیں بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں قرب قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے, لیکن اس فلسفے کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. یہ فلسفہ صرف ہماری حضور کی امت پاک کے ان روحانی بزرگوں صوفیوں نے سمجھا ہے کہ جن کی زندگیاں رب کریم کا قرب حاصل کرنے کے لیے گزر گئی, اور آج کل تو اس کی ہوا بھی کسی کو نہیں ملی. آج اسلام کی جتنی تبلیغ ہو رہی ہے وہ تبلیغ اتنی کھوکھلی جس کا کوئی نہیں, بالکل کھوکھلی ہے. یہ بڑے بڑے سیمینار, بڑے بڑے پوسٹر, بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں, لائبریریاں بھری ہوئی ہیں, سب کھوکھلا پن, کچھ نہیں اس کے اندر. اقبال نے ایک شعر کے اندر اس کو واضح کر دیا, نگاہیں ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تبلیغ, وہ تھے جہاں بیٹھ جاتے تھے کائنات خود ان کے ابروئے اشارہ ان کے آنکھ کے اشارے پر ایسا گردیدہ ہوتی تھی اور ایسا اسلام سے وابستہ ہوتی تھی کہ اللہ اکبر. اور آج دنیا میں خدا جانے کتنے ہزار ادارے بنے ہوں گے اور لوگ فری سب کچھ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, فری سب کچھ ہو رہا ہے, تبلیغ پر تبلیغ نکالی جا رہی ہے, سیمینار ہو رہے ہیں اور جو ہے مقالے لکھے جا رہے ہیں, مگر انحطاط ذلت رسوائی کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے. ضرورت بات کی ہے کہ ہمیں اپنے اخلاق کی تاریخ دیکھی جائے, ہم کو دیکھنا چاہیے کہ آخر وہ کون سا مین پوائنٹ تھا جس پوائنٹ کو انہوں نے اپنایا, تو سیدی خواجہ غریب نواز نے ہندوستان کی سرزمین پر کفر و شرک کی جڑ اکھاڑ کر پھینک دی, یہ دیکھنا ہے. اور یہ نہیں دیکھ پائیں گے وہ لوگ, اس لیے کہ اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا چکا ہے. یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہم بڑے جلد تین تاپ سے ظاہری رکھ رکھاؤ سے ظاہری اٹریکشن سے ہم اتنے جلدی مراؤ بولے آپ نے اس کا کوئی حدیث نہیں, لیکن یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم پھٹے پرانے گزری میں رہنے والے اس مرد دانا کی عظمت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ جس کی ایک نگاہ کیمیا کا اثر دنوں کے اندر بہن کا بنا دیا کر رہا ہے, ہم اس کو محسوس نہیں کر پا رہے. ہمارا انداز بالکل سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے, انہوں نے دو بات کہی, حل لکا اذا انت زکا, کیا تم اس بات کو چاہتے ہو کہ تجھے پاکیزہ کر دیا جائے؟ دوسری بات کہی, وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى, اور میں تجھے تیرے رب کی طرف ایسا راستہ بتا دوں کہ تو اس سے ڈرنے لگے, اور جب تو یہ ڈرے گا تو پھر اللہ کی بارگاہ کا عظیم بندہ بن جائے گا. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى, پھر سیدنا موسیٰ نے بڑی بڑی نشانیاں دکھا دی اس کو. وہ نشانیاں کیا تھیں؟ ید بیضا چمکتا ہوا, ید المانے ہاتھ, بیضا مانے روشن, رائٹ ہینڈ, چمکتا ہوا کہ نکالا چودہویں کے رات کے چاند کی طرح سے چمکنے لگا, اور وہ افائے مبارکہ وہ زمین پر ڈالا, خوفناک اندھا بن گیا. فکذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى, یہ سب اس کے عیب بیان کی جا رہی ہے. فکذب سے یہ فرعون کی برائیاں بیان کی جا رہی ہے, اس کا عیب بیان کیا جا رہا ہے. سیادل نے نہیں مانا, جھٹلا دیا ان کے موسیٰ سے, یہ جادوگر معلوم ہو رہا ہے, نافرمانی کرنے لگا, آفا منکر ہو گیا, نافرمان ہو گیا. ادبرا پیٹ پھیری، یسا آپ کے خلاف سازشیں شروع کر دی، فحاشرا لوگوں پہ اکٹھا کیا، بلا لو میری قلمرو میں جتنے بھی جادوگر ہیں سب کو بلا لو، میں اس جادوگر کا مقابلہ کروں گا. اندازہ لگائیں نبوت کے مقابلے میں جادوگروں کی حیثیت کیا ہے. مگر نہیں، یہ اللہ تبارک مطالعہ کے انعامات دیا کہ کیسے نوازنا چاہتا ہے بندوں کو تو نوازتا ہے، آب حیات کھلا کر کے موت دے دیتا ہے اور زہر کھلا کر کے صحت عطا فرما دیتا ہے. دیکھ رہے ہیں، یہ جادوگروں کا بہت بڑا جفا تھا. مصر کے بڑے ٹاپ کوالٹی کے جادوگر سب سے آئے ہیں. اللہ اللہ، یہ دیکھ رہے ہیں نا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ایک معجزے کی کرامت آثاری دیکھیے. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جادوگروں نے اپنی ڈنڈے لاٹھیاں سب پھینکی اور آنکھوں کے اوپر جادوگری کے سحر کی بنیاد پر، جادوگری کی بنیاد پر محسوس ہوا کہ پورا میدان، کئی میل کا میدان سانپوں سے بھر گیا ہے. میں اس سے پہلے ایک تفصیل بیان کر چکا ہوں، سلحہ باری جن سے اور جگہ تھا، کہ میاں معاملہ کوئی آسان نہیں تھا. ایک طرف ہزاروں دشمن کھڑے ہوئے اور ایک طرف اللہ کا ایک پیغمبر تنہا کھڑا ہوا ہے. مقابلہ کر سکتا ہے کوئی؟ یہ جاہل قسم کے لوگ، پیغمبروں کی ذات صفات میں گستاخی کرنے والے، یہ پیغمبروں کا مزاج اور ان کا مزاج کیا سمجھ سکتے ہیں کہ پیغمبر کیا ہوتا ہے؟ یعنی جاہلوں کی جہالت دیکھے، ذرا ذرا سی بات تم بڑھا دیا، تم نے بڑھا دیا، خدا سے بڑھا دیا، ایسا لگتا ہے جیسے خدا ان سے کہا ہو اور مصطفیٰ استغفر اللہ رب العالمین. میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ دیکھو تم نے رسول کتنی تعریف کی، خدا تعالیٰ بڑھا دیا، وہی فوراً کہہ دیجیے، یہ بات اس سے پہلے بتا چکا ہوں، دماغ میں رکھ لیجیے، وہی فوراً کہہ دیجیے کہ میاں میں تو مومن تھا تم کافر ہو گئے، میں تو مومن تھا تم کافر ہو گئے، تم نے یہ کہہ کر کے اپنے خدا کو محبوب کر دیا، خدا کا محبوب ہے اور خدا کو محبوب کر دینے والا کافر ہوتا ہے. اور نئی بات سمجھ میں آ رہی، اگر کوئی یہ کہے کہ تم نے اتنی تعریف کی اللہ کی، خدا سے بڑھا دیا، تو ان فوراً کہو کہ اگر ہم نے مصطفیٰ سے بڑھا دیا، خدا چھوٹا ہو گیا، ہم تو مصطفیٰ باہر سے مخلوق ایز اے کریشن ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں، اور مخلوق کی تعریف جتنی بھی کی جائے، جتنی بھی کی جائے، جتنی بھی کی جائے، دس از لمیٹڈ. اور خدا وہ مخلوق نہیں، وہ خالق ہو، کریٹر ہے، وہ کبھی محدود نہیں ہو سکتا. اگر اس کو محدود کر دیں گے تو کفر ہے. نئی تقاب صلی سنجی و بسم الغفیر، اللہ نے خود فرما دیا کہ اللہ کی طرف سے کوئی چیز نہیں ہے. تو ہم تو رہے مومن، تم تو ہو گئے کافر. اور جو کیجیے گا سب سیدنا موسیٰ علیہ السلام تنہا بیسو ہزار دشمن اور جادوگروں کے مقابلے اکیلے کھڑے ہوئے تھے. اس وقت پیغمبر کی قوت، قوت ارادی، اللہ کی ذات پر اس کا توکل اور اللہ کی ذات پر اس کا اعتماد اور بھروسہ، یہ ہمیں درس دے رہا ہے کہ پیغمبر کے مقابل میں غیر پیغمبر کبھی نہیں ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. سبحان ربکم العلا، میں تو سب سے بڑا خدا تو میں ہی ہوں. تو اب نتیجہ کیا نکلا اس کا؟ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں فرما دیا. آخرت کا عذاب اس کا ہو گئی، دنیا کا عذاب کیا ہوا؟ دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں جس پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. یہ بڑے بڑے مصر کے جادوگروں کو بلا کر کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں کھڑا کیا تھا، بڑے غرور کے ساتھ کہہ رہا تھا ہم نے سلطنت کے بڑے بڑے جادوگر آئے بھی ہیں، موسیٰ ہمت کو مقابلہ کر کے دیکھ لو، غرور ہی تو تھا. اور چند سیکنڈ کے بعد اس کے غرور کا شیشہ جو ٹوٹا ہے، اب کیا رہ گیا اس کے پاس؟ وہی جادوگر جن کے اوپر تم کو ناز تھا، کلمہ پڑھ رہا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کریم اللہ. یہ لیجیے ساتھ کایا پلٹ گئی ہے، اس سے بڑی ذلت اس کی کیا ہو سکتی ہے؟ جس دوست کو آپ لے گئے تھے کورٹ میں اپنے اپنے سپورٹ میں گواہی دینے کے لیے، وہی جج کے سامنے کھڑے ہو کر کے آپ کے خلاف بول رہا ہے، اس سے زیادہ آپ کی آپ کی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک تو اس کی ذلت یہ ہوئی اور آخرت کی ذلت. حضرت شیخ سعدی نے کتاب گوشتہ ان کی کتاب بڑی پیاری کتاب, اس کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ اللہ جل شانہ کی قدرت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے, ڈبویا دریا میں اور پہنچا دیا آگ. فرعون تو دریا میں ڈوب مرا تھا نا, ڈبویا پانی میں اور پہنچا کہاں پہ؟ آگ میں. یہ اللہ کی قدرت. تو یا اہل مکہ, جس فرعون کی قلم رو کا حال یہ تھا کہ لوگ اس کے سامنے دم نہیں مار سکتے تھے, جب اس نے میرے پیغمبر سیدنا موسیٰ, میرے پیغمبر موسیٰ کی نافرمانی کی اور موسیٰ کی دعوت کا انکار کیا, تو نتیجہ کیا نکلا تم کو معلوم ہے, تم کو معلوم ہے. اب اگر تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی برتاؤ کرے گے فرعون والا, تو جو حال فرعون کا وہ حال تمہارا ہو جائے گا. یہ بات مکمل ہوگی. اب اس رکوع سے لے کر کے یہاں تک آخر تک یہ قیامت کی کیفیات اور اللہ جل شانہ کی ذات والا صفات کے حوالے سے ایک اور دلیل دے رہا ہے قرآن. اچھا تم یہ بتاؤ, انتو سے دو فلسن ہم اجتماع بنا ہے, رفع آسم کہاں فصل گیا ہے, وعورت سلیلہ واقع دوار والارض بعد ذالک دار تخرج منہا ماہا ومرعاہا والجبال ارساہا متعلکم ولینعامکم. یہ پوری ایک جیسے موتی پھروئی ہوتی ہے اس میں لڑی ہے نا, اس آیتوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ ترجمہ بنا جاتا ہے, کیا تمہاری سمجھ کے مطابق تمہارا بنانا مشکل یا آسمان کا, یا آسمان کا؟ اللہ نے اسے بنایا, اس کی چھت اونچی کی, پھر اسے ٹھیک کیا, اس کی رات اندھیری کی, اس کی روشنی چمکائی, اور اس کے بعد زمین پھیلائی, اس میں سے اس کا پانی اور چارہ نکالا, اور پہاڑوں کو جمع دیا تمہارے اور تمہارے چوپانوں کے فائدے کے لیے. یعنی مکہ, جس سوال کے مقابل میں تم انکار کر رہے ہو کہ یہ امپاسبل ہے کہ موت کے بعد دوبارہ پھر اٹھائے جائیں, مر گئے پڑ گئے ذرے بکھر گئے کہاں سے کہاں پہنچ گئے, تو یہ بتاؤ کہ تمہارا پیدا کرنا آسان ہے یا آسمان کا پیدا کرنا آسان ہے؟ وہ آسمان کہ کسی کوئی انتہائی نظر نہیں آ رہی ہے, پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہیں, جتنے آج تک کوئی شگاف کوئی ختم کوئی ظاہر نہیں ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو لفظ یہاں پہ ہیں, رفع سمکہ فسواہا, اس کی چھت کو بہت بلند کر دیا ہے, اور اس کے علاوہ دیکھ نہیں رہے ہو کہ کیسا معتدل ہے, وہ اتنا ٹھیک ٹھاک ہے کہ ذرہ برابر کہیں سے محسوس نہیں ہوتا کہ یہاں چھوڑ ہے, تھوڑا لٹکا ہوا ہوگا. ایسا کون کر سکتا ہے؟ وہ آسان ہے کہ تم آسان ہو؟ کون سا کام زیادہ آسان ہے؟ بنسبت آسمان کے تمہارا کام, تمہارا بنانا تو اتنا آسان ہے, اس کے علاوہ تم تو ایک بار پیدا ہو بھی چکے ہو, غور نہیں کیا تم نے پانی کا کپڑا تھا میں نے تم کو گوشت ہڈی گوشت سب دے دیا ہے, تو دوبارہ تم کو پیدا کرنے میں کیا مشکل ہے؟ اس کے علاوہ پھر وہاں کو پتہ لگ رہا, وہاں پر وہاں آسمان پیدا کیا ٹھیک ٹھاک رکھا, اور یہ تم نے نہیں غور کیا کہ اس میں کچھ دیر تک اندھیرا ہو جاتا ہے کچھ دیر تک روشنی رہتی ہے, آٹھ گھنٹہ دس گھنٹہ بارہ گھنٹہ, ہفتے اجلا کے اعتبار سے جہاں جیسا سورج پہنچتا ہے سورج کی رفتار کے اعتبار سے, طول البلد اور عرض البلد کے اعتبار سے, کہیں کا دن بارہ گھنٹہ رات بارہ گھنٹے کی, کہیں کا دن بائیس گھنٹہ بیس گھنٹے کا رات چار گھنٹے کی, بدلتا رہتا ہے, تو کبھی رات کبھی دن, یہ کون کرتا ہے؟ یہ ایسے خود سے ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کے علاوہ پھر والارض بعد ذلک دحاہا, اور پھر اس کے بعد زمین پھیلا دی. علامہ رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ تفسیر کبیر میں اس طرح گفتگو کرواتے ہیں, فرماتے ہیں کہ یہ سوال علماء کے درمیان پیدا ہوگا کہ پہلے آسمان بنایا گیا پہلے زمین بنائی گئی, بعض آیتوں کے حوالے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ پہلے زمین بنائی گئی ہے, لیکن یہاں جو انداز گفتگو ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے آسمان بنایا گیا. اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ دراصل زمین کی تخلیق تو پہلے تھی لیکن زمین رہنے کے لائق جو بنائی گئی وہ اس کے بعد جب آسمان کی تخلیق ہو چکی ہے. کیا بات ہو رہی ہے آپ لوگ؟ سوال یہ تھا کہ آسمان پہلے بنایا گیا زمین پہلے بنائی گئی ہے. اس لیے بات یہاں پہ یہ بات پتا چلتی ہے کہ رفع سمکہا فسوہا واغطش لیلہا واخرج ضحاہا, یہ ساری صفتیں آسمان کی ہیں. اس کے بعد پھر قرآن کہتا ہے والارض بعد ذلک دحاہا, اس کے بعد زمین پھیلائی, یعنی پہلے آسمان پیدا کیا اس کے بعد زمین بنائی گئی ہے. جبکہ اس میں قرآن مقدس کی اور دوسری آیتوں میں اس بات کی وضاحت فرما دی گئی ہے کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء, ایک جگہ فرمایا گیا خلق لکم ما فی الارض جمیعا, دوسری جگہ فرمایا گیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ پہلے آسمان بنایا گیا حالانکہ دوسری جگہوں پہ آئے اور زمین پہلے بنائی گئی. تو بتلایا وہ علماء نے کہ دراصل یہاں جو کہا گیا ہے اس کی دو کیفیت ہے, زمین پہلے بنائی گئی. زمین پہلے, ہمیں ایک مثال دے کر سمجھا دوں, کپڑا پہلے بنا گیا, بننے کے فوراً بعد پہننے کے لائق نہیں ہوا, اس کے بعد اس کی فنیشنگ ہوئی, اس کے بعد درزی کے ہاں دیا گیا, پھر درزی نے کٹ پٹ کر کے سل سلا کر کے آپ کو دیا. تو زمین پہلے بنا دی گئی تھی مگر پہننے کے لائق نہیں تھی, کپڑا پہلے بن دیا گیا تھا مگر پہننے کے لائق نہیں. تو زمین بنا دی گئی, اس کے اسی زمین سے پھر سورہ حامیم سجدہ کے اندر آئے ہوئے نا, ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لا ولا الارض اطيا طوعا او كرها قالتا اطينا بائعين. رب کریم نے فرمایا زمین و آسمان سے کہ آ جاؤ, اس کے بعد چاہے چاہتے چاہے نہ چاہتے آؤ. پھر زمین اور آسمان دونوں ظاہر ہو گئے. تو تخلیق زمین پہلے ہے اس کے بعد آسمان, لیکن زمین رہنے کے لائق بنائی گئی جب آسمان کی تخلیق ہو گئی اس کے بعد, یہ مراد ہے. تو یہاں جو فرمایا گیا ہے کہ پھر زمین اس کے بعد زمین پھیلائی, تو زمین پھیلانا یہ خود اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ یہ زمین پھیلا دی گئی رہنے کے لیے تاکہ جو مخلوق اس کے اوپر بسائی جانے والی ہے اس کے مطابق اس کو پھیلا دیا جائے, وہ مخلوق اب آ کر کے اس کے اوپر رہنا چاہے تو رہے. تو اس سے لازمیت ہے کہ آسمان کی تخلیق پہلی ہوئی. پھر صاحب اس زمین کو تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ اخرج منہا ماء ورا, اس میں اس کا پانی اور چارہ نکالا, کہ زمین کیسی لطافتوں والی ہے, پھر انسان کی غذا اسی سے, انسان کے جانوروں کی غذا اسی سے, پانی بھی سے ہم پیتے ہیں, اور جدید تحقیق کی روشنی میں ساری دنیا کی لڑائی زمین, ساری دنیا کی جنگ زمین. بلیک ڈائمنڈ کیا ہوتا ہے؟ کوئلہ. تو جب تک بلیک ڈائمنڈ کوئلہ تھا اس وقت تک لوگ کم لڑتے تھے, اس کے بعد پھر کیا نکالا, اور اب تو زمین کے تہوں سے وہ چیزیں نکل رہی ہیں کہ اب دنیا ایک دوسرے کے ساتھ ایسی درپے ہزار ہو چکی ہے صاحب. پٹرول کے لیے غریب ملکیں کا تو کباڑا ہو چکا ہے, امیر ملک امیر ہو گئے اور غریب ملک اور غریب ہو گئے. اور ہنسنے کی بات یہ ہے کہ بیوقوف ملک اور بیوقوف ہو گئے. جو ممالک بیوقوف تھی بہت بیوقوف ہو گئے, ان لوگوں نے اور بھی بیوقوفی کرنی شروع کر دی. سارا سرمایہ وہابیت کے فروغ میں لگا دیا, دنیا جوہری توانائی حاصل کر رہی تھی آج کے 50-60-70 سال پہلے سے, دنیا جوہری توانائی حاصل کرنے کے دوڑ میں لگی ہوئی تھی, ان کا لٹریچر بکرا بکرا تقسیم ہو رہا ہے کہ رسول اللہ کہنا شرک ہے, خبر جانا شرک ہے نا, مصطفیٰ کو رسول کریم کو شفیع ماننا شفاعت والا ماننا شرک ہے, قیامت میں کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا سوائے اللہ اللہ کے, کچھ نہیں. اس کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کے رسول و قرآن نے تو پہلے بتا دیا ہے کہ شرک سب سے بڑی سب سے بری بات ہوتی ہے. اور پھر بزرگ تو یعنی یہ امت ایسی تھوڑی نہیں کہ رات کو سوئی تھی یا آنکھ کھلی اس کے بعد صاحب ایک نیا موضوع آ گیا. یہ امت تو کنٹینیو ایز ایز رسول سے لے کر کے صحابہ تابعین تبع تابعین بزرگ عالمین سلف تابعین محدثین علماء صوفیہ عصمیہ زہاد شہداء ابدال اوتاد اغواد سب کے سب ایک پورا چین ہے چلا رہا ہے. ہم تو جانتے تھے بیوقوفوں کے تاجداروں, کم از کم تم کو سوچنا چاہیے تھا کہ ہو سکتا ہے اگر آج ہم جب وہی توانائی حاصل نہ کریں گے تو کسی زمانے میں ہم کو مچھر کی طرح سے چیز دیا جائے گا, وہ نظام کے سامنے آئے. میں کوئی مزدور نہیں ہوں, مزدور کی بہت سمجھ کر کے میری باتوں کو, ایک بہت بڑا فیکٹ ہے یہ ہمارے لیے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ دیا تھا اور وہ بہت کچھ کر سکتے تھے, وہ دو کاموں میں لگے رہے, یا تو عیاشی کرتے رہے یا وہابیت کی تبلیغ کرتے رہے. بتاؤ پورے گلف ایریا میں کون سی ایسی یونیورسٹی ہے جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب بڑی معیاری یونیورسٹی ہے؟ بتاؤ. جاپان ایک چھوٹا سا ملک یا پانیوں کے اوپر رہنے والا, پانیوں پر مصنوعی زمین بنا کے رہنے والا. اس دن میرے بچے نے ویب سائٹ کھولی, جانتے ہیں تقریباً 500 کچھ یونیورسٹیاں کے اندر خالی جاپان کے اندر ہیں اور کالجز چھوڑ دی. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ بہت بڑا فریب ہے, اسے کیا کہا جائے گا؟ تو میں نے بات لکھا دی کہاں سے نکل گئی کہ مطلب پہلے تو بلیک ڈائمنڈ کی لڑائی ہوتی تھی, پھر پیٹرول آیا, اب زمین کی دھاتوں کے غیب بتانے والے پیغمبر نے کتنی واضح بات فرما دی تھی کہ اگر میں کہہ دوں کہ یہ پہاڑ سونا ہو جائے تو پہاڑ سونا ہو جائے گا. آج کی تحقیق کر کے آپ دیکھ لو, اس پر آرٹیکل لکھے جا چکے ہیں کتابوں کے اندر کہ اگر سعودی عربیہ میں پیٹرول ختم ہو جائے تو اس کے بعد پہاڑوں کے تہوں میں جو دفن شدہ سونے جواہرات کے جو کانے ہیں اس کو جب کھولا جائے گا تو پتا نہیں کتنی صدیوں پر بیت جائیں گے, لوگ کھاتے رہیں گے. لوگوں اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین پیدا فرمائی تمہارے فائدے کے لیے, پہلے جاد پامت القبرا, پھر جب آئے گی وہاں مصیبت سب سے بڑی. اب پاما القبرا کہا گیا ہے, قیامت سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے. ماں اور بیٹے کا رشتہ, ماں اور اولاد کا رشتہ بڑا عظیم رشتہ ہوتا ہے, بہت عظیم رشتہ ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود قیامت وہ خوفناک صورتحال ہوگی کہ ماں اپنے اخلوتے پر کھل جائے گی. حدیث, ماں اپنے اخلوتے پر کھل جائے گی, کوئی کسی کے ساتھ کام نہیں آئے گا. اسی لیے قامت القبرا کہا گیا ہے. یہ وقت دفتر انسان بتا اس دن آدمی یاد کرے گا جو کوشش کی تھی. وہ ابو غریب الجحیم بولے بھائی, اور جہنم ہر دیکھنے والے پر ظاہر کی جائے گی. فاما من طغى و آثر الحیاۃ الدنیا فإن الجحیم هي المأوى. کمپیئرنگ ہے یہاں پہ. تو وہ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے. میدان محشر ہوگا, جہنم قید کر کے لایا جائے گا, حساب و کتاب شروع ہوں گے. جس کا نام اعمال اچھا ہوگا اس کے لیے آگے حکم آ رہا ہے, اور جس نے سرکشی کی ہوگی حکم و شرک بدعات اس کا حکم بیان فرما دیا تھا. ان جہیما ہی المأوى, جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا. یہ دیکھیں فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى, ایک عارفانہ تفسیر اللہ کو سنی لکھی, میں تو پڑھ رہا تھا تو یعنی جیسے مچل گیا پڑھ کر. وَرُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ مَنِ اتَّخَذَ مِنْ طَعَامٍ وَاحِدٍ ثَلَاثَةَ أَلْبَانٍ فَقَدْ صَفَا. اللہ اکبر, اللہ. حضرت یحییٰ بن کثیر بہت عظیم الشان عارف اللہ, جو میں کہتے ہیں کہ جس شخص نے ایک کھانے میں تین طریقے کی رنگت رکھی، لذتیں رکھی، تو وہ اس زمرے میں آتا ہے کہ اما من دغا، تو اس نے اپنے رب سے سرکشی. کیا بات سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ حضرت یحییٰ بن کثیر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس دسترخوان پر، مسلمانوں کے دسترخوان پر، یہ جو طرح طرح کے جو کھانوں کی سجاوٹ ہے، یہ اس میں داخل ہے پام امن تعالیٰ میں. اندازہ لگا لیجیے، سبحان اللہ. سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح بیت المقدس تشریف لے گئے، لوگ آئے آپ کے ویلکم کے لیے، لے گئے، بیٹھایا، بدن پر کچھ ایسے کپڑے تھے کہ جس کو دیکھ کر کے آپ کو غصہ آ گیا. زمین سے کنکر اٹھایا، زور سے پھینکا ان لوگوں کی طرف. فرمایا مجھے نئی امید تھی کہ تم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بند ہو جانے کے بعد اتنا بدل جاؤ گی. کیا کہا نہیں سمجھایا؟ اس وقت کے بڑے ماڈرن انداز میں ان لوگوں نے اپنے ڈریس کو چینج کر لیا تھا. وہ موٹا جھوٹا کپڑا جو تھا رسول اکرم کی سنت کے بعد اس کو چھوڑ دیا تھا، ذرا بہت چمکیلے قسم کا، اچھے قسم کا کپڑا پہن رکھا تھا. اور آئے تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے کے لیے. شہر بیت المقدس سے کافی دور نکل کر گئے، خیر مقدم کیا تھا، اور جب دیکھا تو اٹھایا کنکر، زور سے پھینک کر کے مارا، ہو رہا اتنی جلدی سنت بدل جاؤ گے. تو وہ بھی تھے بےچارے بڑے بڑے اچھے، یعنی صحابہ کرام کی تو مثال ملنا مشکل ہے صاحب، نہیں مل سکتی مثال، نہیں مل سکتی خدا کی قسم. ایسے بے نفس لوگ تھے، جب کنکر کی مار پڑی تو فوراً معذرت کرتے ہیں. آج کل کے پوری کر کے دیکھ لیں، اپنے ملک کے سربراہ سے تو وہ غنڈہ گردی کے ساتھ بات کرتے ہیں، اس کا کوئی ابھی نہیں، کیونکہ سربراہ بھی ایسے ہو گیا ہے. فوراً کہتے ہیں امیر المومنین ناراض نہ ہوئی. یہ دیکھیے اوپر کا جبا ہٹا دیا تو نیچے وہی موٹا موٹا کپڑا پہنے ہوئے تھے. اچھا ٹھیک ہے، اور دوسری بات رکھ لیجیے کہ ہم جس قوم میں رہ رہے ہیں اس قوم کے ساتھ نباہ کرنے کے لیے کچھ تو کچھ کرنا ہی پڑتا ہے. اندر سے ہم وہی ہیں، باہر سے ہم نے آپ کو بدل لیا تاکہ اسلام کی خدمات ہو. پھر معلوم ہوا کہ صاحب ایران کے گورنر کے تعلق سے لوگوں نے شکایت کی تھی، تو میدے کی روٹی کھانے لگے ہیں، خط بھیجا وہاں سے تحریر نامہ. میں نے سنا ہے کہ تم نے حضور کے سننے کے بعد وہ چھوڑ کر کے میدے کی روٹی کھانا شروع کر دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو زندگی بھر جو کی روٹیاں کھا کر زیتون کھا کر کے زندگی گزاری ہے، میدے کی روٹی کھاتے ہوئے اتنی جلدی بدل گئے ہو؟ معذرت. ہم نے مجھے افسوس اپنے پر زیادہ نہیں، نواب جو ہندوستان کے پہلے کے نواب تھے ان کے اوپر آتا ہے، وہ کیا جواب دیں گے؟ کلکتہ کے نوابوں نے کھانے میں اپنی حکومت گنوا دی. مثل مشہور ہے کہ مغلیہ خاندان کا جو بیرا تھا، کک تھا، وہ چنا کے آئٹم 70 قسم کے بناتا تھا. حضرت یحییٰ بن کثیر کی روایت کے مطابق اگر ہمارے دسترخوان پر یہ سب باتیں ہیں تو یقیناً ہمیں سوچنا چاہیے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھجور کھا رہے ہیں. ابھی کھجور کا گوشہ توڑا تھا، منہ کے قریب لے جانے والے کو حضور نے کہا رک جاؤ، اے ابوبکر اس کا جواب دینا پڑے گا. یا رسول اللہ یہ تازہ کھجور جو کھا رہے اس کا حساب دینا پڑے گا. ہاں وہ لوگ اس کا حساب دینا پڑے گا. اچھا کھا لو. مٹی کے پیالے میں ٹھنڈا پانی رکھا ہوا تھا, اٹھایا منہ کے قریب لے گئے پینے کے لیے, رک جاؤ یہ بزرگ اس کا حساب دینا پڑے گا. یا رسول اللہ اس ٹھنڈے پانی کا ہم کو حساب دینا پڑے گا. ہاں حساب دینا پڑے گا. پھر یا رسول اللہ پھر بچ کو ہو سکتا ہے. دیکھ رہے ہیں دوبارہ میں تقریب جناب نظر ہو تو یہ تو وہی اپرادھ ہیں اصل میں. جب وہ تھے تو اسلام تھا اور آج ہم ہیں تو اسلام ہی نہیں. پرامنا بنتا تھا وہ آپ اور حیات دنیا اور دنیا کو زندگی پر دنیاوی زندگی کو ترجیح دی. آج کل ہمارا مزاج کیا بن گیا ہے, آخرت کچھ بھی ہو جائے مگر دنیا سوار نہیں کرے. ناجائز طریقے سے کاروبار, پیسے کا حصول, حرام پیسے کا حصول, کسی بھی طریقے سے کام ہونا چاہیے. بس نام و نمود ہو صاحب ہم بہت امیر آدمی ہیں, ہمارے یہ سب اور یہ اور یہ اور یہ اور یہ سب کچھ. میں کہتا ہوں کہ لفظوں کی رشوت دینے سے کوئی کام تھوڑی بننے والا ہے یار. آپ کی تعریف اگر کوئی 10 منٹ کر دے, 5 منٹ کر دے, 20 منٹ کر دے, ایک دن کر دے, ایک ہفتہ کرے, ایک ہفتہ ہی تو کرے گا, اس کے بعد تو خاموش ہو جائے گا وہ. لیکن داغ کتنا ہوگا آپ کو, دامن پر جو داغ اس نے دیا ہے وہ داغ اب تو چھٹنے والا نہیں. ہمارے سوچنے کا انداز ایک دم بدل گیا ہے. لفظوں کی رشوت نے مسلمانوں کو ایسا گڈھے میں پھینک دیا جس کا کوئی حل نہیں. لفظوں کی رشوت سمجھ رہے ہیں نا, بیجا تعریف یار. کر رہا ہے برائی مگر کہیے تو بڑا اچھا کر رہا ہے, پی رہا ہے شراب مگر کہیے بڑا پکا تہذیب بلا رہی ہے, ایک روزہ نہیں رکھتا مگر کہیے صاحب یہ تو ایام دین کرونا اس کا چھوٹتا ہی نہیں, بڑا دانی ہے مگر کہیے صاحب بڑا پاکیزہ شریف ہے. یہ لفظوں کی رشوت ہے. کسی کے منہ کے اندر 32 دانت کہ جو کسی کے تعلق سے ایسی بات کہہ کر کے آگے بڑھ جائے گلا پھاڑ دے گا, جبڑا پھاڑ دے گا. یہ کمزور کیا ہماری سب ہیں جو ہمیں زلیل سے زلیل تر کر رہے ہیں. حضرت یحییٰ ابن کثیر کی روایت اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں, گویا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم کتنا بدل چکے ہیں. اب اس کے بعد کمپیئرنگ کیا, اور وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانا ہے. دو باتیں اس کا ٹھکانا جنت ہے. یار فرمایا جاتا ہے سلسلے میں دیکھیں کہ روایت آئی ہوئی ہے, اللہ نفس عن الہوا کی تفصیل بیان کرتے علامہ قرطبی نے ایک بات بیان کی ہے. سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ, یہ اندر مصعبی ہیں, یہ وہ سب سے پہلے مبندب صحابی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ درس قرآن کے لیے بھیجا تھا. سب سے پہلے صحابی چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کی محنت سے قرآن پاک کی تلاوت کی جو کیفیت ہوئی بتایا گیا ہے کہ ایسی قرآن پاک کی تلاوت ہوا کرتی جیسے لگتا تھا گھروں کے اندر شہر کی مکھیاں بھر بھرا رہی ہیں. میں اپنے بچپن کا واقعہ سناتا ہوں یار, میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں, گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی اتنا اچھا لگتا تھا خدا کی قسم, اس کا کوئی حل نہیں, اتنا اچھا لگتا تھا. بوڑھے لوگ بچوں کو بیٹھا دیتے پڑھنے کے لیے, اور اب کیا ہے, کیا یہ کیفیت ہے گھروں میں, ابھی کیفیت گھر میں نہیں رہے گی, حالات بدل گئے, ٹی وی کمپیوٹر انٹرنیٹ وغیرہ نے ایک دم بالکل ذہنیت بدل کر کے رکھ دی ہے. لیکن تو مصعب بن عمیر کے تعلق سے بعض علماء نے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ جو ہے یہ حضرت مصعب بن عمیر کے تعلق سے اتری ہے, جنتی گھر مالا کہ جنت ہی اس کا ٹھکانا ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی ہاں صحیح روایت یہاں دے سکتی ہے, جنتی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, انتم فی زمان یقود الحق الہوا وسیات زمان یقود الہوا الحق فنعوذ باللہ من ذلک الزمان. فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کہ ابھی تو تم اس زمانے میں ہو کہ حق جو ہے وہ خواہشات کی پیروی کر رہا ہے, کہ حق آگے آگے ہے, خواہشیں پیچھے پیچھے چل رہی ہیں, لیکن ایک زمانہ وہ آئے گا کہ ہم پیچھے پیچھے ہو جائے گا, پائپیں آگے آگے ہو جائیں گی.
تو ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اس زمانے میں. اللہ کے رسول کی روایت اب اس کے بعد نقل فرمایا کہ حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں تھے, تو ان کے ایک بھائی تھے, ان کا نام تھا عامر خان, نام تھا دیکھ لو کہاں سے, واقعی عامر بن عمیر تھے. جنگ بدر میں کفار مشرکین کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تو پکڑ لیے گئے. پکڑ کر کے جب پکڑ لیے گئے تو ان کی بچ کے بات بھی گئی, اور جب بچے کٹ کے بات بھی گئی تو عامر بن عمیر نے کہا کہ جانتے ہو ان کو, میں موسیٰ بن عمیر کا بھائی, تو لوگوں نے ڈھیلا کر دیا بچوں کو. اب جب حضرت موسیٰ بن عمیر کو پتا چلا تو اب دیکھیں کیا کہا انہوں نے, جملے کے لیے لوگ پتا کی تو فقال ابن موسیٰ قال انا اخو موسیٰ بن عمیر, کہا تم کون ہو, کہا میں موسیٰ بن عمیر کا بھائی ہوں. فلم یشرکوا فی الوفاء واکرموہم وبجتوہ عندہم, ڈھیلا کر دیا, مطلب احترام سے رکھا. فلما اخبروا حدثوا موسیٰ بن عمیر حدیث فقال ما هو لی بیقین شدوا نصیرکم فإن أمه أكثر أهل مطاعه حيا ومالا فأوضحوا حتى بعث أمه في فدائه. جب حضرت موسیٰ بن عمیر کو سنائی پڑا کہ اس نے میرے حوالے سے میرا نام لے کر کے نرمی حاصل کر لی ہے, تو فرمایا کہ نہیں میرا بھائی نہیں. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ میں مسلمان ہوں, کافر ہے, کافر اور اسلام میں کفر اسلام میں کوئی رشتہ ہوتا ہے؟ کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے. ایک 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 جملے کے اوپر آدھا آدھا گھنٹہ بھی تقریر ہے. میں مسلمان ہوں, کافر ہے, میرا بھائی ہوا کیسے ہو گیا؟ اسلام اور کفر میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا. بات دو اس کو خوب سختی سے بات ہوتا ہے, بتاؤ تم کو اس کی ماں کے پاس بہت مال و دولت ہے. تو باتیں ہیں اللہ ماں ہو والی بلا, وہ میرا بھائی نہیں, شدھ ہوتی رہوں گا اکثر اہل بپڑا ہے, یعنی بپہا میں اس کی ماں سے زیادہ بازدار کوئی نہیں ہے. باندھ دیا گیا, ان کی والدہ کو پتا چلا آنے میں قیدی بنا دیے گئے ہیں, تو پھر دے کر کے فریا دے کر کے ان کو چھوڑا. تو اللہ کی آیت کریمہ اترے ان کے فضائل میں کہ ایسے وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جنت ہے. دوسری روایت جان فرمائی گئی ہے, کہتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا, وہ جو ہے کھانا لے آیا کرتا تھا, آپ پوچھ لیتے تھے. ایک روز وہ کھانا لے کر کے آئے, آپ نے نہیں پوچھا, کھا لیا. جب کھا لیا تو غلام نے کہا کہ لما لا تسألني اليوم, حضور آج آپ نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں کہ میں کہاں سے لایا ہوں, کیا لایا ہوں؟ فقال رسول تو بھول گیا, مجھے یاد نہیں لگا. پتہ نہیں میں نے کہا تھا کام کہاں سے لے کے آیا تھا. فقال تکہ ہم تو لیکن میں نے کہا ہے یہ فاہتو نہیں فتفا آیا ہوں من ساعت وقال یا رب ما بقی آفین حروقی فانت حدثت ہوں فرزت کر. تو اس نے کہا کہ میں زمانے جاہلیت میں اصل میں کاہن تھا, تو میں نے کہانت کی تھی, تو اس کا مجھے لوگوں نے دیا, اسی کا لے کر کے آیا ہوں. اللہ اکبر سن کر کے انگلی منہ میں ڈالی اور قے کر دیا جتنا کھایا تھا. اب اس کے بعد قے کرنے کے بعد اب جو دعا کی ہے وہ بولا جاتا ہے. یہ کہتے ہیں اللہ یا رب ما بقی فی العروقی فانت حدثته, اے اللہ جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا, رہ گئی بات رگوں میں اس کے جو اثرات باقی رہیں گے تم نے روکا ہے, وہ میں کرنے سے مجبور ہوں. اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ اتاری, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جنت ہے. تم جب قیامت کو پوچھتے ہیں کہ وہ کب کے لیے ٹھہری ہوئی ہے, تمہیں اس کے بیان سے کیا تعلق, تمہارے رب ہی تک اس کی انتہا ہے. تم تو فقط اسے ڈرانے والے ہو, تم فقط اسے ڈرانے والے ہو جو اس سے ڈرے, گویا جس دن وہ اسے دیکھیں گے دنیا میں نہ رہے تھے مگر ایک شام یا اس کے دن چلے. اب یہ آخری بحث آ گئی اس پر کہ قیامت کے دن جب یہ عذاب قیامت کو دیکھیں گے, قیامت کے آثار دیکھیں گے, اس وقت اقرار کریں گے کہ ہاں ہاں وہ تو دنیا میں ہم نے غلط کہا تھا یار کہ قیامت کوئی چیز نہیں اٹھائے نہیں جاؤں گے نہیں. اور جب ان سے پوچھا جائے کہ اب بتاؤ دنیا میں کتنے دن رہ کے جائیں گے, اسی جتن او دہا, ایک شام یا اتنا کہ جتنی دیر میں سورج نکل کر کے ناشتے کے لائق ہو جاتا ہے, بس اتنی ہی دیر. 100 سال, 60 سال, 100 سال, 120 سال, 110 سال وقت گزار کر کے گیا ہے, انکار کرتا رہا, اور جب وہاں پہنچا تو سب بھول گیا.
یہ سورہ نبا شریف سورہ نازعات دونوں کا محور مرکزی نقطہ قیامت. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد بن عبد الجليل والكرم علي واصحاب بارك وسلم صلوات والسلام علی سيدنا رسول الله رب کریم. تلاوت و تفسیر میں اگر مجھ سے کوئی غلطی کوئی لفظ کوئی ہو اللہ اسے معاف فرما دے. اپنے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ جلیلہ سے قرآن پاک کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ، برکات کا ذریعہ، سعادات کا ذریعہ، رزق حلال کا ذریعہ، تیری رضا کا ذریعہ، تیرے محبوب سے الفت و انس و محبت کا ذریعہ بنا دیا. قبر کی منزل آسان فرما، حشر کی منزل آسان فرما، اور قرآن پاک کی برکتوں سے ہم سب کا خاصہ بالخیر فرما. شیطان مردود و ملعون، نفس خبیثہ، دنیا جنی، طول عمل، ان سب کے مکر و فریب سے بچا لے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.